مجلس بنانے کی کہ ہمارے شیخ بھی تو وہاں بیٹھے اور وہاں ایسے ایسے تھا پھر میں پھنس جاؤں. اس واسطے جو ہے وہ اب یہ بات ان کو کیسے سمجھاؤں, کہیں وہ غلط سمجھ لیں اور کہیں کہ یہ تو راستہ ٹھیک نہیں ہے. میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کس عنوان سے معذرت کروں کہ میں کیوں نہیں آ سکتا. کسی وجہ سے نہیں آیا اور آپ خود جا کے پوچھنا کہ کیا وجہ تھی, ہے نا. جی ٹھیک رہے گا. فون کیا ہوگا انہوں نے لیکن وہ چونکہ واٹس ایپ میں فون نہیں ہے تو وہ بات نہیں ہو سکی. آیا تھا ان کا میسج. کل بھی آئے ہوئے تھے ہمارے کون, ہاں مفتی صاحب جو آئے ہوئے تھے تو ان کو یہی بتا رہا تھا کہ بعض باتوں میں ہمیں خاندان سے بہت سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے شیخ کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں, شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنا کوئی شیخ پہ احسان تھوڑی ہے. شیخ تو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں اور تمام نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں جو ہمیں نقصان دینے والی ہیں. گھر میں بھی آج یہ بات کہہ رہا تھا گھر والی کو کہ خدا تعالیٰ نے اگر عبادت ہمارے لیے مقرر کی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ, خدا کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور گناہ سے بچنے کو بعض چیزوں کو منع فرمایا ہے جو گناہ ہیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے وہ بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, اس سے ہم بچیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے, اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ کی بات ہے. خواہ مخواہ لوگ جو ہے وہ سر چڑھتے ہیں کہ آپ کیوں یہ منع کرتے ہیں, کیوں یہ منع, بھائی تمہارے فائدے کے لیے منع کرتے ہیں, اللہ نے منع کیا ارے اتنا وقت ہو گیا. تو غرض یہ کہ وہ کیا بات کہہ رہا تھا, ہاں مفتی صاحب جو آئے ہوئے تھے ان کو یہی بتا رہا تھا. آ جاؤ بھائی. وعلیکم السلام. کس جگہ دیکھ لیجیے گا ذرا, جہاں میں کہتا ہوں وہی ہے نا. وہ مفتی صاحب سے ہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمیں سخت خاندان کی اچھا نہیں وہ ایسا کرو یوں گھما کے نا اس دیوار کے ساتھ کھڑی کر دو
تو آپ
یہاں کھڑی کر دو جہاں جگہ ہے اپنے پاس. یہ ہماری جو دیوار ہے نا اس کے ساتھ لگا دو. ہاں وہ بائک ہٹا دو تھوڑا سامنے کر دو یا دے دو کہاں جاؤں کسی کو تکلیف نہ ہو. ابھی یہ بھی آ جائے پاشا تو پھر بات دوبارہ کرتا ہوں.
مہینے
میں دو بار وہاں آ رہے ہیں مارکیٹ میں ملاقات ہوئی, ہم نے 20 برس ہو گیا بازار کا سلسلہ لگا لگا ہے اور کسی حاجت کے لیے
مجھے بازار رہنا شکر نہیں جانا.
مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے استقامت سے بھی. ان سے کہ سلام کہنا ہمارا اور کہنا کہ پوچھ رہا تھا کیا ہے. بعض اوقات تھوڑی سی کسی کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, اس محبت سے کام بن جاتا ہے. نفرتوں کے تذکرے نے جو ہے آدمی کو دین سے دور کر دیا. بعض لوگ تو گاڑی ایسے لگا کے ہی چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. کم سے کم اپنے دوستوں میں یہ تو ہے کہ آ کے پوچھ لیا کہ ہم نے یہاں گاڑی لگائی. ہاں یہ بھی ہے, اس میں اور احتیاط ہے, لیکن یہ ہے کہ یہی تو دین ہے ہمارا کہ ہماری ذات سے کسی کسی انسان کو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے یہی تعلیم دی, سب سے بڑا دین فرمایا, سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے, کسی کو بھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, اور ایک ہے المسلم من سلم الناس. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, ایک روایت میں ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ویده. ساری انسانیت کو شامل کر لیا. آ جاؤ نا یہاں, ٹیک ٹیک کب تک لگاتے رہو گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے دوستوں میں یہ بات ہے کہ یہاں آ کے پہلے پوچھ لیا کہ بھائی یہاں گاڑی لگا لی, کوئی حرج تو نہیں. یہی دین ہے, یہی بات کری, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو اسی زمین میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک روایت یہ ہے حدیث شریف کی کہ المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی. اسکول میں ہم نے تعلیم الاسلام میں پڑھا ہوا ہے, اگر آپ یاد کریں غور تو یہ آپ نے ہمیں پڑھی درسی کتاب میں, یعنی اسکول کے نصاب میں, شاید آپ کو یاد ہو تعلیم الاسلام تھی نا ہمارے اسکول میں, اب تو وہ ہٹا دیا شاید اس کو. تو اس میں یہی پڑھا ہے المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی, یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک حدیث کی روایت یہ بھی ہے المسلم من سلم الناس مل لسانی ہی ویدی, کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی انسان یعنی کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں ساری انسانیت آ گئی, کافر بھی آ گیا اس میں, ہماری ذات سے کافر. پھر یہ جو کافر شور مچاتے رہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد اور فلاں اور فلاں, کوئی لا کے بتایا کہ ہماری تعلیمات کیسی ہیں کہ کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچے.
تو وہ مساوات کیا ہے جو آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پھر ان کو کیسے
کرتے ہیں؟ کون افراد؟ تو اس کا علاج ہے نا, ہر چیز کا علاج ہے کہ کوئی ایسے کرے تو آپ کیا کریں. اس کی تعلیم دین میں ہے, آپ معلوم کریں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, مجھے اس کا کیا جواب دینا چاہیے. ایک تو بڑا درجہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی, جو تمہیں گالی دے اس کو تم اچھا کہو, معاف کر دو, درگزر کر دو, جو تمہیں برا کہے اس کو تم اچھا کہو. ایک تعلیم تو یہ ہے بڑے درجے کی, لیکن برداشت نہیں ہوتا اس کی بھی تعلیم ہے کہ بھائی اگر بدلہ لینا ہے تو کتنا بدلہ لینا ہے, کیسے بدلہ لینا ہے. سب تعلیمات ہیں ہمارے دین میں, کامل ہے ہمارا دین. سیکھنے پہ بات ہے کہ ہم سیکھیں. جب معاملہ پیش آئے اس کو کسی دیندار آدمی سے پوچھ لے کہ بھائی یہ معاملہ ہے, پریشانی ہے, کیا کریں, وہ آپ کو دین کی تعلیمات کی روشنی میں بتا دے گا کہ اس کا یہ جو ہمارا دین یہ کہتا ہے, ہمارے اللہ رسول کا یہ حکم ہے اس معاملے میں. یار تو آپ لوگ اور سویرے آیا کریں, میرا جی چاہتا ہے اسی طرح بے تکلف بات کرنے کا, میرا جی چاہتا ہے. وہاں جب بیٹھتا ہوں نا تو کچھ تکلف سے کہنا شاید پڑتا ہے, یہاں یہ جو بے تکلف بات ہوتی ہے فجر بعد 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے, رات کے 12 بجے, میں تو ہوں, یہ میرا ٹائم پوچھ رہے تھے, میں اپنا ٹائم بتا رہا ہوں. اب یہ جب آئیں گے تو یہ اپنا ٹائم بتائیں گے, میں فلاں وقت آ سکتا ہوں, انہوں نے میرا ٹائم پوچھا ہے. ہاں وہی رکھ, اب تو وہاں جانا شروع ہو گیا ٹائم.
نہاری
اب میں کھا پی کے اس کو خارج بھی کر چکا, تھکاوٹ ہو گیا کہ تم پھر بس مزے سوتے ہی تم کو کچھ کاٹ کر ایک دم بھاگ رہے
جب مجھے روکا تو پھر میں رک جاتا ہوں,
ایک دم بھاگ رہے
بھی کھاؤ ہوتے
Thank you. साल तो हो गए यहाँ आए हुए, पहले घर पे रहता था, घर पे ही मजलिस भी होती थी मर्दों की और ख्वातीन की। तो फिर ये इन दोस्तों ने जो हमारे यहीं करीब रहते हैं, हमारे रतवाला रहमतुल्लाह की खातिर सब लोग अपने अपने इलाके छोड़ के यहाँ आबाद हुए। हमारे डॉक्टर उमर हैं जो अभी आएंगे इंशाल्लाह, हाफिज उमर, हाफिज भी हैं डॉक्टर भी हैं। तो वो उनके सब खानदान हैदराबाद में है और उनके बाद रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो लेकिन ये दीन की खातिर यहाँ पर शिफ्ट हो गए और हजरत वाला के साथ रहे, पहले गुलशन इकबाल में, फिर जब हजरत यहाँ तशरीफ लाए तो यहाँ, फिर उसके बाद और भी बहुत से लोग ऐसे ही, मेरा भी उसी में नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर मेरा बहादुराबाद में था, फिर वहाँ से जो है वो गुलशन इकबाल आ गया मैं वहाँ ब्लॉक टू में, फिर उसके बाद हजरत वाला का विसाल हो गया रहमतुल्लाह, हमारे हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह जिनका भी तज़किरा किया, वो यहाँ शिफ्ट हो गए अपने भाई के घर पे, तो हम यहाँ आ गए। ये भी एक छोटी सी हिजरत है दीन की खातिर, जहाँ दीन का ज्यादा फायदा हो वहाँ रहने में फायदा है, तो इस वास्ते हम भी यहाँ। तो इसी तरह ये भी یہ سب جو ہے چار پانچ چھ دوست اپنے یہیں پر شفٹ ہو گئے, یہ آ گئے ماشاء اللہ. یہ اسی حلیے میں کھڑے ہو جائیے ذرا, اسی لباس میں اسپتال جاتے ہیں, اور سینئر میڈیکل آفیسر ہیں, اور ان کے باس بھی ان کی عزت کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور یہی ٹوپی یہی کرتا اسی طرح ٹخنے کھلے ہوئے یہ جاتے ہیں اسپتال میں. بیٹھ جائیے, یہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ عبداللہ, یہ ان کا بیٹا ہے حافظ بن چکا ہے قریب قریب ماشاء اللہ. اور یہ دیکھیں اس کے ٹخنے کہاں تک کھلے, ٹوپی پہنتا ہے اور کرتا اسی طرح لباس پہنتا ہے. تو یہ فوج آپ کے ساتھ آئی ہے, تو ٹرین میں آئے ہو کیسے آئے ہیں, کتنی لمبی گاڑی ہے وہ؟ اچھا, تو کیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اب تک؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کافی دن سے مجھ کو خیال پیدا ہوتا تھا کہ عمر بھی اب گزر گئی, معلوم نہیں کب بلاوا آ جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کوئی زیادہ اجتماع یہاں نہیں دیکھتا ہوں, تو ہونے کا کوئی وہ بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں, کون آئے کیوں پوچھے مجھے. لیکن بعض دفعہ جو ہے ایک دم دل محبت سے بھر جاتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے, ایک دم محبت سے دل بھر جاتا ہے, امید پیدا ہو جاتی ہے, پھر ارادہ ملتوی کرتا ہوں, ورنہ سوچتا ہوں کہ بھائی بوریا بستر یہاں سے اٹھاؤ گھر جاؤ. یہ دیکھو آج بچوں ہی کا اجتماع ہے, کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف بڈھا ہے 65 سال کا اور ایک طرف یہ بچے ہیں. اچھے جب بچے شروع میں دیکھتے ہیں ٹوپی کو داڑھی کو لمبے کرتے کو تو یہ خوش ہوتے ہیں, تو یہ بھی دین کی علامت ہے, اللہ سے محبت کی علامت ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کی فطرت میں دین رکھا ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, ٹھیک چوٹ پرانی جو ابھر آئی. تو مگر یہ ظالم جب بڑے ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. جتنے بچے پہلے وہ شوق سے, کیونکہ حضرت والا رحمہ اللہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ مجھ سے کتاب پڑھواتے تھے اپنی مجلس میں, تو یہ لوگ دیکھ کے مجھ سے محبت کرنے لگے اور سمجھنے لگے کہ یہ کوئی ہے. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو سمجھ آتا ہے ارے ہم جس کو سمجھے تھے کہ کوئی ہے یہ تو وہ ہے, بھاگ جاتے ہیں. میں توقع کرتا ہوں کہ آج یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کل یہ پڑے ہوں گے تو چلو مجھے اللہ تعالیٰ ایک مجمع دے گا عاشقوں کا, مگر یہ ظالم پھر بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے اتنا بھی کہ اگر بچپن میں بھی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے, بچوں کے دین کی بات کان میں پڑ جاتی ہے اور بڑے ہو کر جو ہے وہ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن پھر جب ادھیڑ عمری یا بڑھاپا یا جس کا جو وقت اللہ کے یہاں مقرر ہوتا ہے وہ دین کی بات جو بچپن میں سنی ہوتی ہے وہ بار بار کلک کرتی ہے, ارے ہم نے تو یہ سنا تھا, ہم نے تو یہ دیکھا تھا, کسی کے آنسو دیکھے تھے, کسی کی بات سنی تھی ایسی, تو پھر وہ بات ان کو متاثر کرتی ہے, پھر وہ لوٹ کر وہیں آ جاتے ہیں یعنی فطرت پہ آ جاتے ہیں, یعنی دین پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عشق و محبت سے نوازے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے نوازے, اور شریعت اور سنت کے مطابق ہم سب کی زندگیوں کو پورا پورا 100% ڈال دے. یہ اشعار جو آج میں پیش خدمت کر رہا ہوں ان کا عنوان ہے کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. پانی وانی تو لا دیا کرو یار. خون شہادت سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی اللہ کو راضی کرنے میں, بیٹا وہیں بیٹھو پیچھے, اللہ کو راضی کرنے میں جو غم انسان اٹھاتا ہے, اپنے دل کا خون کرتا ہے, دل چاہتا ہے یہ کام کر لے یہ کام کر لے, لیکن دیکھتا ہے کہ خدا کی مرضی یہ نہیں ہے تو اپنا دل توڑ لیتا ہے, مگر اپنے مالک کو, اپنے پالنے والے کو, اپنے احسان کرنے والے کو ناراض نہیں کرتا, تو اس سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور گویا دل کا خون ہو جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شعر کا ایک ترجمہ مفہوم ہے کہ بھائی آگے آ جاؤ اور بچوں کو اس طرف ایسے کر دو کہ یہ مجھے دیکھتے رہیں, یہ کرسی ہٹا دو, کرسی پیچھے بھجوا دو, سامنے داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے بچوں ادھر آ جاؤ, شاباش. ہاں یہ قاعدہ ہمارے حضرت کیا, تاکہ بچے بیریش بچوں کو سائڈوں میں اور بڑے لوگ, آپ کہاں چھپنے جا رہے ہیں, اچھا میں سمجھا چھپنے جا رہے ہیں, یہ دلہن سے بھی زیادہ شرماتے ہیں, اب ذرا کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں, مردانہ پہننے میں آ رہا ہے کچھ تو ہے, دولہا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں اب آج کل کے دولہا بننے کی کوشش, پہلے تو دولہا زبردستی اپنے منہ پہ رومال رکھتا تھا, جیسے وہ بہت ہی شرمیلا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کی وجہ سے, ہاں زبردستی رکھوایا جاتا تھا, اور جو رومال نہیں رکھتا تھا تو اس کو بہت ہی بے شرم سمجھتے تھے, آزاد خیال اور بے شرم. خیر تو کہاں سے کیا ایک دم بات بھول جاتا ہوں, غرض یہ کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے میں. ہاں مولانا رومی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی یاد میں روتا ہے آنسو بہتے ہیں, تو یہ آنسو پانی نہیں ہوتا بلکہ اس کے جگر کا خون ہوتا ہے, جگر کا خون جو پانی بن کر آنکھوں سے بہنے لگتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جو غم آتا ہے انسان کو, تو اس غم سے دل کا خون ہو جاتا ہے, جس درجے کا مجاہدہ ہوگا اس درجے کا دل کا خون ہو جائے گا. تو یہ ہے خون شہادت, ایک میدان جہاد میں شہادت ہے اور ایک یہ باطنی شہادت ہے, تو یہ بھی بڑے درجے کی شہادت ہے. تو اب ایک آدمی مسلسل اللہ کے راستے میں غم اٹھا رہا ہے تو جسم خون خون ہو گیا, اس کا اندر ہی اندر خون خون ہو گیا, کوئی دل کا قلب کا ایسا محاذ خون ہونے سے خالی نہیں رہا, تو وہ یہ خون شہادت میں لتھڑ گیا, بالکل خون ہی خون ہے. تو یہ خون کیا اللہ تعالیٰ رائے گاں کر دیں گے, یہ خون جو اللہ کے راستے میں بہا ہے اللہ اس کو رائے گاں کر دیں گے؟ ہرگز بھی نہیں, بلکہ اس کا بڑا انعام ہے. تو یہ اس سے متعلق ہے کہ یہ خون شہادت جو ہے, یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی یہ خون شہادت دکھائیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کے لیے یہ تکلیف اٹھائی. اور اس کی بھی مثال ایک ہے, مگر پہلے میں یہ اشعار اور تشریح پڑھ دوں, کیا معلوم کہ اس میں سب وہی بات ہو, تو وہ میرے شیخ کی زبانی ہو تو کتنا اچھا ہے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں چاہیں گے وہ دہی کرم فرمائیں گے. مخلوق ہے ادنا سا صورت جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے. مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے. پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. پھر خالق آتا ہے مجھے نالوں میں مزا. نالوں نالے کی جمع ہے نالا مانے اللہ کی یاد میں رونے رونا. آتا ہے مجھے نالوں میں مزا اے زاہد نادا طنز نہ کر. آتا ہے مجھے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر یوں نہ مجھے تڑپائیں گے. جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر یوں نہ مجھے تڑپائیں گے. یہاں حضرت والا علیہ صاحب رحم اللہ تشریف فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار میں فرمایا کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہیں ان کو شاعری کی اصطلاح میں زاہد خشک کہتے ہیں. جو محض عبادت تو کرتا ہے لیکن محبت سے خالی ہے اس کی عبادت میں وہ لذت اور حلاوت نہیں ہوتی, بس فرائض ادا کر لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونا, اشکبار ہونا, اللہ کی یاد میں غمگین رہنا, اللہ اور رسول سے محبت کرنا, ان کے لیے بے چین رہنا سمجھ میں نہیں آتا. وہ طنز کرنے لگتے ہیں کہ یہ صوفی لوگ بس اللہ کی یاد میں بے چین رہتے ہیں, ان کو کچھ آتا ہی نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اگلے مصرعے میں فرمایا ہے کہ طنز نہ کر ہمارے اوپر, یعنی ان اہل اللہ پر جو کہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں, اللہ کی یاد میں بے چین ہیں, کیونکہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے, اس واسطے بے چینی بھی نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے. تڑپنے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ دل میں یا پیٹ میں کوئی درد پیدا کر دیں گے, بلکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا ہی غم دیتے ہیں اور اپنے لیے ہی اس کو بے قرار رکھتے ہیں. دنیاوی درد میں تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ وہ درد ہے کہ اہل اللہ کے سامنے سلطنت ہفت اقلیم یعنی ساتوں ملک کی سلطنت دے دی جائے, آسمان اور زمین کے خزانے پیش کیے جائیں, تب بھی وہ اس کا ایک ذرہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بے چین رہے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ دہی کرم فرمائیں گے. مخلوق جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزا ایسا ہی دینا تنز نہ کر جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے. کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلکتا عرش بری جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلکتا عرش بری یہ در رنگ تو اپنا لائیں گے یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں یا اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے میں دل میں جو درد پیدا ہوتا ہے جو آہ نکلتی ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عرش بری تک پہنچتی ہے اور عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے. فرمایا کہ اللہ کی یاد میں یا اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے میں دل میں جو درد پیدا ہوتا ہے جو آہ نکلتی ہے حضرت والا فرماتے ہیں وہ عرش بری تک پہنچتی ہے اور عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں ہماری یہ آہیں رائے گاہ نہیں جائیں گی کبھی تو ضرور وہاں پہنچیں گی اور درد محبت کے نالے یعنی اللہ کی محبت میں ہم جو نعرہ عشق بلند کر رہے ہیں اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں یہ اپنا رنگ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالی نیکوکاروں کی نیکی یا اجر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہیں کسی مومن کی دعا رائے گاہ نہیں کرتے جو ان کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں انہیں محروم نہیں فرماتے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار 22-23 سال کی عمر کے ہیں. اس وقت حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ حیات تھے. ہمارے یہ حضرت شیخ عبد الغنی پھول پوری صاحب مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت والا کے شیخ تھے اور ہمارے حضرت والا نے اپنی عین جوانی کے عالم میں 16-17 برس کی عمر میں اور حضرت شیخ پھول پوری جب 70 برس کے تھے اس وقت اس عمر میں ہمارے حضرت نے 17 سال اپنے شیخ کی خدمت کی 17 سال مسلسل. تو یہ وہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے کہ ہمارے حضرت کے یہ اشعار 22-23 سال کی عمر کے ہیں اور اس وقت ہمارے حضرت کے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. حضرت والا حضرت پھول پوری کو جب سناتے تھے تو حضرت پھول پوری کے آنسو جاری ہو جاتے تھے یعنی مرید کے اشعار سے شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ شعر بھی ان اشعار میں ہے جس کو سن کر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے تھے. وہ شعر آگے آئے گا بھی. وہ شعر یہ ہے. بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی, جب بندہ اس ہے کہ آخرت کی ہر واقعے کی مثال دنیا میں اللہ نے پیدا فرمائی. مثلا جہنم ہے, اس میں سانپ بچھو ہوں گے, آگ ہوگی اور طرح طرح کے عذاب ہوں گے, دھواں ہوگا, کھولتا ہوا پانی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اس کا اثر دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہاں بھی آگ ہے, یہ اور بات ہے کہ یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی ہے, لیکن مثال یہاں موجود ہے. اور اسی طرح سانپ بچھو ہیں جہنم میں, تو یہاں بھی سانپ بچھو ہیں, یہ اور بات ہے کہ یہاں کے سانپ بچھو کا کاٹا اور وہاں کے سانپ بچھو کا کاٹا, زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہماری پناہ, ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے, جہنم سے مکمل خلاصی نصیب فرمائے اور دخول اولی جنت میں مقدر فرمائے. اسی طرح سے جنت کی مثالیں بھی یہاں موجود ہیں, ہریالی ہے, نہریں ہیں, باغات ہیں. تو اس کا جنت کے نعمتوں کے مقابلے میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن مثال یہاں موجود ہے, نعمتیں یہاں موجود ہیں, حسین یہاں موجود ہیں, حوروں کا مقابلے میں حسین یہاں موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہاں کے حسینوں کا اور وہاں کی حوروں کا کوئی تقابل نہیں ہے, کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ وہاں ہر چیز بے عیب ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے, یہاں کی ہر چیز عیبدار ہے اور عارضی ہے. تو غرض یہ کہ یہاں پر بھی یہ جو حضرت نے شعر فرمایا, جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے. ہم اللہ کی ذات سے جدا ہوئے ہیں, اللہ تعالی ہمارے پالنے والے, پیدا کرنے والے, اللہ ہی سے جدا ہو کر ہم دنیا میں آئے ہیں. تو یہ چمن ہمارا اللہ تعالی کی یاد کا چمن, اللہ کے قرب کا چمن. جیسے دنیا میں اپنے وطن سے آدمی بے وطن ہو جاتا ہے, کہیں کام کے لیے چلا جاتا ہے, تو اس کو وطن کیسا یاد آتا ہے؟ اپنے بیوی بچے یاد آتے ہیں. ان سے پوچھو جو بے وطن ہوئے ہیں, ان کو اپنے بیوی بچے ماں باپ اگر ہاں ذوق سلیم ہے, بعض ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں ایسے دنیا دار کہ اپنے بیوی بچوں ہی کو چھوڑ کے بے پرواہ ہو جاتے ہیں, ان کی بات ہم نہیں کر رہے. جن کے دل میں ذرا بھی اللہ نے محبت دی ہے اپنے بیوی بچوں سے, ماں باپ سے, رشتے داروں سے, ان سے پوچھو کہ بے وطن ہو کر کیا حالت ہوتی ہے. تو جب دنیا کے اندر یہ مثال ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو جو ہے بھول نہیں پاتے اور غیر ملک جا کر ان کو یاد کرتے ہیں, ان کی یاد میں روتے ہیں, تو پھر جب اللہ تعالیٰ جو ہمارے حقیقی پالنے والے ہیں, ماں سے بچہ بچھڑ جائے کیسا روتا ہے, کیسا بلبلاتا ہے, ماں کو بھی چین نہیں آتا. اسی طرح سے جو ہے آدمی جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے اور اپنے حقیقی پالنے والے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اللہ کی یاد میں کیوں نہیں روئے گا؟ اس کو وہ چمن یاد آئے گا تو ضرور اس کو رونا آئے گا, ضرور اس کے آنسو بہیں گے. بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی, جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے لبوں تک آئیں گے, جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے لبوں تک آئیں گے. یہ وہ شعر ہے جس کے بارے میں نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو سن کر رونے لگتے تھے اور آنسو جاری ہو جاتے تھے.
تم لاش کو میری غسل نہ دو, بس خون میری تیری رہنے دو.
یہ شعر میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو لوگ دین میں آ جاتے ہیں, کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے, اس کا رنگ ڈھنگ, چال ڈھال, گفتگو سب بدل جاتی ہے. تو دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں آ گئے, اب ان کو کوئی مزہ حاصل نہیں ہوگا, ان
کے مزے کرکرے ہو گئے، نہ رنگین فلمیں ہیں، نہ گانے ہیں، نہ تقریبات ہیں، نہ ہلڑ ہے، نہ کچھ ہے، تو ان کی زندگی بے مزہ ہو جائے گی. تو وہ کچھ شیطان ان کے کان میں پھونکتا ہے اور یہ اپنے دوستوں کے کان میں پھونکنے آ جاتے ہیں. شیطان ان کو اکساتا ہے کہ جاؤ اس کو اکساؤ، گناہوں پہ اکساؤ، کہ بھئی تم اگر دین میں آ جاؤ گے تمہارا کچھ بھی مزہ نہیں رہے گا، تمہاری دین دنیا بیزار ہو جاؤ گے اور لوگوں سے کٹ جاؤ گے، طرح طرح کی باتیں اسے کھلاتا ہے. تو ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم ہماری چارہ جوئی نہ کرو، ہمیں یہ نہ سمجھاؤ کہ بھئی کچھ زمانے کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، آدھا دین آدھا دنیا کچھ کر لو. ایک اسکول کا موٹو ہم نے دیکھا، بیلنس دنیا اینڈ دین، بیلنس دنیا، دنیا کبھی دین کے ساتھ چل سکتی ہے؟ دنیا کیا ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. دنیا ہے اللہ سے غفلت کرنا، اللہ تعالیٰ سے غفلت. دنیا مال دولت بیوی بچے اور ماں باپ اور رشتہ داری اور کاروبار، اس کو دنیا نہیں کہتے. کوئی آدمی کر رہا ہے تو یہ دنیا دار نہیں، دنیا دار وہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہے، شریعت کے خلاف چلتا ہے، سنت کے خلاف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف چلتا ہے، یہ ہے دنیا دار اور یہی دنیا ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ شریعت کے مطابق سنت کے مطابق چلتا ہے تو پھر وہ آدمی دنیا دار نہیں ہے، وہ اللہ والا ہے، بالکل اللہ والا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب سلطنت پیغمبری کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو مالداری کے ساتھ ولایت کیوں نہیں جمع ہو سکتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دولت، کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، جب پیغمبر اتنا بڑا بادشاہ بھی گزر سکتا ہے تو ولایت کے ساتھ مالداری بھی جمع ہو سکتی ہے، کیا اس میں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم سنت اور شریعت کو نہ چھوڑے، چاہے غربت ہو چاہے مالداری ہو، ہر حال کے اندر اللہ کو راضی رکھنا ہے. تو غرض یہ کہ ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ سکھلانے آتے ہیں کہ بھائی تھوڑا دنیا کے بھی ساتھ چلنا چاہیے، کہاں تم ملا ہو گئے، بالکل تھوڑا دنیا کا بھی ساتھ دینا چاہیے، ان لوگوں کو یہ خطاب ہے. تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میرے لیے رہنے دو، کل خون شہادت میں گرا، یہ اسم انہیں دلائیں گے، کل خون شہادت میں یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے مولانا رومی کا، کہ برابر می کنت شاہ مجید، اشک را در وزن با خون شہید، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ مجید، وہ بزرگی والے اللہ ہمارے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کریں گے.
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میرے تیڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لکھڑا، یہ اسم انہیں دلائیں گے، جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذو،
صاحب ذو سے مراد نور والا اللہ والا.
جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذو، خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے.
اس سے کسی میں ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر بالکل حضرت والا کے مقامات اور حالات کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ جہاں بھی حضرت والا تشریف لے گئے وہاں ایک مجمع پیچھے پیچھے ہوتا تھا، جس طرح شمع پہ پروانے جھپٹتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی صاحب نسبت اللہ والا کسی محفل یا کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے عشق کے پروانے ہیں، یعنی اللہ کے عاشق بندے پروانوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جیسے شمع پر پروانہ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عاشقین اس اللہ والے کے پاس جاتے ہیں۔ اسے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی، سائن بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور واٹس اپ پیغامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ زمانہ بدل گیا ہے تو اس لیے میں نے اپنی طرف سے لگا دیا۔ اسے کسی اگرچہ اگر کوئی دین کی بات ہو، اس کو واٹس اپ پیغام کرنا کوئی غلط تھوڑی ہے، صحیح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت میں اللہ والا ہے، جس کا دل اللہ کی یاد میں جل رہا ہے۔ حضرت والا کا شعر مجھے یاد آیا، حضرت والا کا شعر ہے کہ وہ دل جو ان کی خاطر فریاد کر رہا ہے، اللہ کی خاطر، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت والا کی شان میں طائف صاحب، ہمارے حضرت والا ہی کے خلیفہ ہیں، اب تو مولانا عالم ہو گئے بڑے ماشاءاللہ، مولانا طائف صاحب نے فرمایا، لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے۔ گلشن سے مراد یہاں زمانی ہے، ایک تو اللہ کے قرب کا گلشن، دوسرے یہ کہ ہمارے حضرت ویسے ہی گلشن اقبال میں رہا کرتے تھے۔ لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے، کب کسی نے تھا اشتہار دیا، کب کسی نے تھا اشتہار دیا۔ کوئی اشتہار نہیں دیا جاتا، اس کی ذات یعنی اللہ والے کی ذات سارے عالم میں خود اشتہار ہوتی ہے، جہاں سے وہ گزر جاتا ہے اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے درد کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احقر نے جب حضرت والا سے سوانح لکھنے کے لیے عرض کیا تھا، سوانح یعنی حضرت والا کے حالات زندگی، تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ میرے مواعظ یعنی واعظ خود میری سوانح ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے نشر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کے دل میں درد محبت ہوتا ہے، اس کی خوشبو کو سارے عالم میں خود ہی نشر فرما دیتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، جہاں حضرت والا پہنچتے تھے ہزاروں ہزاروں لوگ پہنچ جاتے تھے۔ یہ تو دو ملکوں کا ذکر ہے، لیکن حضرت والا رحمہ اللہ نے قریب آدھی دنیا کا سفر فرمایا اپنی حیات مبارک میں۔ وہ ہر جگہ یہی حال رہتا تھا کہ ہزاروں ہزاروں لوگ پہنچ جاتے تھے۔ بنگلہ دیش میں 20-20 ہزار کا مجمع بیعت وقت ہوتا تھا، اور کوئی وقت خالی نہیں جاتا تھا، دروازہ بند کرنا پڑتا تھا، لوگ زیارت کو آتے ہی رہتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں بھی بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ اب حضرت والا کو سونے کا بھی موقع نہیں مل رہا، پھر دیکھتا ہوں جب حضرت والا سونے کے لیے لیٹنے لگتے تو تھوڑا سا تو وقت سونے کا ہوتا تھا۔ کبھی مولانا منصور الحق صاحب آ رہے ہیں، کبھی مولانا عبدالحمید صاحب آ رہے ہوتے تھے، یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں ساؤتھ افریقہ کے۔ احمد جلدی سے دروازہ بند کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو ایسی محبوبیت اور ایسا درد محبت عطا فرمایا تھا کہ جیسے شیرے پر چیمٹیاں جاتی ہیں، اس طرح لوگ حضرت والا سے چمٹ جاتے تھے۔ پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ ذو مانی روشنی، صاحب ذو یعنی صاحب روشنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی روشنی لیے ہوئے صاحب نسبت مراد ہیں۔ صاحب ذو کے معنی اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی لیے ہوئے صاحب نسبت آدمی۔ اللہ، جب شمع محبت دل میں لیے، میں دل میں ہو کوئی صاحب ذو، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو شعر ہے، بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے۔ یہی وہ شعر ہے جس پر حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرید کو اس وقت کیا درد عطا فرمایا تھا کہ جو حضرت والا اپنے شیخ کو بھی رلا دیتے تھے۔ جس پر حضرت یہ شعر پڑھتے تھے، وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم۔ وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم۔ اللہ تعالیٰ نے کس انتہا پر غم دل عطا فرمایا تھا کہ شیخ کی چشم ناز بھی نم نظر آ رہی ہے، آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے۔ تو اس شعر میں حضرت والا نے فرمایا کہ جس طرح بلبل کو پنجرے میں قید کر لیتے ہیں اور وہ نکلنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے اور بولتی ہے، چہچہاتی ہے، تاکہ میں اس سے نکل جاؤں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں۔ بلبل کی آنکھ میں قدرتی طور پر آنسو رہتا ہے، جس کو شاعروں نے کہا کہ پھول کی یاد میں روتی ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا کے پنجرے میں جو اللہ کے عاشق ہیں، تو انہیں خاموشی کا پابند نہ کرو کہ وہ خاموش رہیں، اللہ کی محبت میں بالکل ساکت اور جامد رہیں۔ کیونکہ جب ان کو چمن یاد آئے گا، جب انہیں جنت یاد آئے گی، جب ان کو اللہ یاد آئے گا، تو خود بخود آنسو ان کی آنکھوں سے بہ جائیں گے۔ جب اس کو چمن یاد آئے گا، نالے بھی لبوں تک آئیں گے، بس خود بخود آہ نکل جائے گی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ اور جنت جہاں اللہ کا دیدار ہوگا یاد آئے گا، تو اس دنیا کے قفس یعنی قید خانے میں جہاں ان کا دل نہیں لگتا، تو ان کی آہ نکل جائے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو مجبور نہ کرو کہ بھائی تم لوگ رو نہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی صوفی پر اگر گریا اور حال تاری ہو جائے اور وہ کھڑا ہو جائے، تو کوئی اس وقت اس کے اوپر ہنسے نہیں کہ اس سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ شرط ہے کہ حال صحیح ہو، یہ جعلی پیروں والا حال نہ ہو۔ جعلی پیروں والا حال تو دوسرا ہوتا ہے، لیکن صحیح حال ہو تو فرمایا اگر وہ کھڑا ہو جائے تو پوری مجلس کھڑی ہو جائے، ورنہ اس کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جعلی حال پہ وہ یاد آیا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے مولانا حسین بھیاض صاحب، مفتی حسین بھیاض صاحب، بہت ہی خوش مزاج آدمی تھے۔ ایک دفعہ وہ ایسی جعلی پیر کے اس میں چلے گئے مجلس میں، تو وہاں وہی نقلی حال بنا کے اچھل کود ہو رہی تھی، جو سب سے زیادہ اچھل رہا تھا انہوں نے ایک سوئی اس کے پیچھے چبو دی، فوراً ہی وہ سہلاتا ہوا بھاگ گیا، سارا حال اس کا جو ہے وہ نشہ ہرن ہو گیا۔ یہ جعلی حال ہے، اگر اصلی حال ہو تو اس کو سوئی چبونے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ سب جعلی پیروں نے ایسی ڈونگ رچا رکھا ہے۔ ہاں البتہ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ حضرت والا نے سنایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب جوان طالب علم تھے، تو ان کے علاقے میں قوالی کی ایک مجلس ہوتی تھی۔ ہاں یہ آ گیا وہ قصہ، افسوس ہے کہ میں نے سنا دیا، ورنہ اس میں تو ہے ہی موجود، حضرت والا کی زبان سے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں ایک شخص خوب زور زور سے بہت اچھلتا تھا، گویا اس کے اوپر حال آ رہا ہو۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور سوئی ساتھ لے گئے کہ دیکھوں اگر اس پر اصلی حال ہوگا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر اسے مار بھی ڈالو گے تو اس کو خبر نہیں ہوگی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میرے شیخ شروع ہی سے بہت شوق تھے، جیسے ہی وہ آدمی اچھلا انہوں نے سوئی چبھو دی، بس ایک ہی سوئی میں اس کا حال جاتا رہا، اس کا سارا اچھلنا کودنا بند ہو گیا۔ تو ایسا جعلی حال اور ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم تھے، اس وقت بھی پہلوان تھے، خوب اچھی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ اسٹیشن پر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھ رہے تھے، تو ایک سکھ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ خبردار، یہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ تو سرکاری جگہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا بس میں اجازت نہیں دیتا۔ تو اس سے کہا کہ اچھا میں پڑھتا تو نہیں ہوں، لیکن تم ذرا کسی دن شہر آنا۔ ایک دن وہ شہر پہنچ گیا، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، بس جاتے ہی اس کو پکڑ کر دھڑ سے زمین پر گرا دیا اور پھر اوپر بیٹھ گئے، خوب اس کی پٹائی کی۔ اس کے ہاتھ میں حضرت پھول پوری کے پاؤں کی چھوٹی والی انگلی آ گئی، وہ اس نے مروڑ دی، حضرت کی وہ انگلی ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کو انگلی دکھا کر فرمایا کہ یہ اسی سکھ کی کھینچی ہوئی ہے۔ تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی دینی زہرت تھی۔ تو جو بچپن میں شوق ہوتے ہیں وہ اکثر بہت بڑے ولی اللہ ہو جاتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں۔ حضرت پھول پوری میں دینی غیرت ایسی تھی کہ حضرت والا ہی نے سنایا تھا، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شہرا ہو گیا کہ یہ اپنے مدرسے میں لاٹھی سکھاتے ہیں اور بہت ماہر ہیں۔ تو ہندوؤں نے ان سے کہا کہ ہم اپنے پہلوانوں کو لاتے ہیں، آپ ان سے لڑ کر دکھا دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ حضرت والا صاحب نسبت اور پھر خلیفہ بھی تھے، حضرت والا نے بھی ان سے لاٹھی چلانا سیکھی ہے اور مولانا ابرار الحق صاحب کو بھی سکھاتے تھے۔ تو انڈیا میں بنارس ایک مشہور جگہ ہے، وہاں کے بڑے بڑے پہلوان مقابلے کے لیے آ گئے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آئیے مقابلہ کر لیجئے۔ حضرت پھول پوری نے فرمایا میں تو بعد میں مقابلہ کروں گا، پہلے اکیلے میرے شاگرد سے مقابلہ کرو، اس کو تین چار سے لڑا لو، پہلے اس سے مقابلہ کرو پھر مجھے بتانا، اور یہ بھی لکھوا لیا کہ اگر ہاتھ پاؤں کسی کا ٹوٹ گیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ شاگرد حضرت پھول پوری کا تربیت یافتہ تھا، اس نے جو لاٹھی چلانا شروع کی تو کسی کی ناک پہ پڑی تو ناک ٹوٹ گئی، ہاتھ پہ پڑی تو ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا تو سب کے سب وہاں سے سب پہلوان اٹھ کر بھاگ گئے اور کہا یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ تو پولیس لائن ہے، پولیس لائن. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پر بندوق لیے ہوئے ایک سکھ بیٹھا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ گستاخی کر دی، اب حضرت سے کہاں برداشت ہوتا، اس کو مارنے کے لیے دوڑے، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، وہ پلیٹ فارم سے اتر کے بھاگا اور حضرت پھول پوری اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ گھبرا کے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں گھس گیا اور حضرت پھول پوری باہر ٹہلتے رہے کہ باہر نکل آئے، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری کا ایسا روب تھا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے قریب سڑک کنارے ایک مسجد تھی. جب ہندوستان کی گورنمنٹ بن گئی تو ایم این اے نے کہا کہ اس مسجد کو گرانا ہے، سڑک کے قریب ہے، سڑک بڑھانی ہے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا، حضرت کی ایک لاٹھی تیل میں ڈوبی رہتی تھی، حضرت نے اس کا نام عبد الجبار رکھا تھا. تو حضرت نے شاگرد سے فرمایا کہ میرا عبد الجبار لانا، تو وہ لاٹھی ہاتھ میں لی اور مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب وہ موٹے موٹے لوگ ٹوپی اور دھوتی پہنے ہوئے آئے تو حضرت پھول پوری نے زور سے آواز لگائی کہ خبیصو، تمہیں اس مسجد کی بنیادوں میں دفن کر دوں گا. تو سب لوگ ہاتھ جوڑ کے بھاگ گئے. حضرت والا نے یہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ سب قصے سنائے. ایک لڑکا ایک ہندو لڑکی کو بھگا کے لے گیا، وہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی. پھول پور میں حضرت کی چھوٹی سی جگہ ہے، وہی مدرسہ تھا، مگر سب حضرت پھول پوری کے روب کی وجہ سے ڈرتے تھے. ہندوؤں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہاں ہم سب مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. حضرت پھول پوری کو خبر ہو گئی. حضرت والا نے فرمایا ایک ٹیلا سا تھا، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور سب کو آواز دی کہ ادھر آ جاؤ، اور کہا کہ دیکھو جو شخص تمہاری لڑکی بھگا کے لے گیا ہے اس کو تم پکڑ لو، چاہے تم اس کو مارو چاہے پھانسی دو، قتل کرو، جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو دے سکتے ہو، ہم کچھ نہیں بولیں گے، لیکن جنہوں نے جرم نہیں کیا، اگر تم نے کسی ایک مسلمان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا تو عبد الغنی تمہارے بال بچوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا. لاٹھی حضرت کے ہاتھ میں تھی، ایسی ہمت تھی. حضرت والا نے فرمایا وہاں ایک کا میلہ دسہرہ لگتا تھا، اس میں راون جو بھگوان کی بیوی سیتا کو بھگا کے لے گیا تھا. حضرت نے ہنستے ہوئے فرمایا اور بھگوان کی طاقت نہیں تھی کہ اس کو روک لے، اور حضرت فرماتے تھے کہ اس کو سیکنڈ ہینڈ کر کے واپس کیا. تو جس نے سیتا کو بھگایا تھا میلے میں اس کا پتلا جلاتے تھے. یہ ہندو مذہب دیکھو کیسا بیوقوفی کا مذہب ہے، کہ رام جس کو خدا سمجھتے ہیں خدا کی بیوی کو بھگا کے لے گیا بندر، اور پھر واپس بھی کر گیا، اور خدا اس کا کچھ نہ کر سکا. کسی نے حضرت کو بتا دیا کہ راون کا جو پتلا بنایا ہے اس میں قرآن پاک کی آیات رکھ دی گئی ہیں اور اس کو بھی جلائیں گے. حضرت اس وقت تلاوت فرما رہے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ 10,000 کا مجمع تھا، ایک دو آدمی کی بات نہیں تھی. حضرت پھول پوری نے لاٹھی اٹھائی اور وہیں اس پتلے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے جو پتلا بنایا ہے اس میں قرآن پاک کی آیات لگی ہوئی ہیں، یا انہیں اتار کے مجھے دے دو، اور اتار کے نہیں دیتے ہو تو پھر مجھ سے مقابلہ کرو، 1,000 آدمیوں کو گرا کے پھر مروں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں مولوی جی، پتہ نہیں یہ آیات غلطی سے لگ گئیں، اتار کے دے دیں. حضرت نے بغل لیں، لاٹھی کندھے پر رکھی اور واپس آ گئے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے شخص کی صحبت میں 17 سال رہا. حضرت والا تو 17 سال فرماتے تھے، لیکن وہ 17 سال کیا تھے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے حالات ہیں. یہ شب و روز کا مجاہدہ تھا، ظاہری مجاہدہ بھی باطنی مجاہدہ بھی، حاسدین کا ستانا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ حضرت والا کے ساتھ مزے ہی مزے سے عیش میں رہ رہے ہیں، حضرت والا کے چاروں طرف حاسدین تھے. یعنی وہ جنگل ہوتا تھا جہاں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے حضرت رہتے تھے، جنگل میں گھر تھا حضرت کا، کیونکہ حضرت والا کی عاشقانہ شان تھی، اللہ کی یاد میں ہر وقت غرق رہتے تھے. تو ایسے موقع پر جنگل میں اکثر کوئی آتا بھی نہیں تھا، تنہا رہتے تھے کئی کئی دن. تو ایسے حالات میں 17 سال حضرت نے گزارے، لیکن حضرت والا کے جو شیخ کا قرب تھا اس کی وجہ سے بعض لوگ حسد کرنے لگے تھے. تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے خلاف بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ شیخ سے اتنے قریب تھے کہ میں اگر بولتا تو مجھے سازش کر کے نکلوا دیتے. اور حضرت والا نے فرمایا کہ میرے اندر شیخ کی ایسی محبت تھی کہ اگر میں کسی کام سے بھی کبھی الگ ہو جاتا تھا تو مجھے بخار رہنے لگتا تھا اور پیشاب بھی پیلا آنے لگتا تھا اور بھوک بند ہو جاتی تھی. میں اس پہ قادر ہی نہیں تھا کہ شیخ کو چھوڑ سکوں. آپ سوچئے کہ جو اپنے شیخ کے ساتھ ایسے رہے وہ اس کا کیا کچھ بنا گئے ہوں گے. اسی لیے جب حضرت پھول پوری کا انتقال ہونے لگا تو چار پانچ دن پہلے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھ سے خوش ہیں؟ حضرت پھول پوری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بہت خوش ہوں. پھر عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی دولت عطا فرما دے. تو حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو, وہ تو عطا ہو چکی, یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے, ان کی زبان مبارک سے یہ نکلنا اور ایسا اعتماد ہونا, تو یہ فرمایا کہ وہ تو عطا ہو چکی. پھر فرمایا کہ حضرت دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے. حضرت والا کی والدہ صاحبہ بھی حضرت پھول پوری کے نکاح میں تھیں تو فرمایا اپنی والدہ کو بلاؤ. والدہ صاحبہ آئیں, فرمایا کہ تم آمین کہو, میں دعا کرتا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت دیر تک حضرت پھول پوری دعا فرماتے رہے. حضرت والا فرماتے تھے جو کچھ بھی تم یہ دیکھ رہے ہو یہ میرے شیخ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. حضرت والا جب حضرت پھول پوری کی خدمت میں پہنچے تو اس کا واقعہ بھی عجیب ہے. حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ کے انتقال کے چار سال بعد حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت پھول پوری نے ایک دن صرف اتنا فرمایا کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں صرف بیوی ہی اس کی خدمت کر سکتی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا. تو حضرت والا اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ میرے شیخ سے نکاح کر لیجئے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ نے بھی بالکل ویسا ہی خواب دیکھا تھا جو ایک صحابیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا. تو پھر ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. حضرت والا کی والدہ صاحبہ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود میں آ گیا. پھر وہ راضی ہو گئی اور نکاح ہو گیا. لیکن ہندوستان میں بیوہ کی شادی کو ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے بہت برا سمجھا جاتا تھا. وہاں ہندو عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں پھر وہ شادی نہیں کر سکتی. خصوصاً دیہاتوں میں مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا, جہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی وہاں یہی ہوتا تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کا نکاح حضرت پھول پوری سے کر دیا. اور پھر جب وطن واپس گاؤں اٹھیا آئے, وہاں سب خاندان والے تھے, تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے نے بتایا کہ خاندان والوں نے حضرت پہ بہت لعن طعن کی, بہت ستایا, بہت برا بھلا کہا. حضرت والا نے کوئی جواب نہیں دیا, بس سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے, وضو کر کے دو نفل پڑھ کر سجدے میں گر گئے. فرمایا کہ ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پورے خاندان میں کسی کی بیوی گر پڑی, کسی کے بچے کو بخار چڑھ گیا, کسی کے والدین مرنے لگے. پھر وہ سب کے سب بھاگے ہوئے حضرت والا کے پاس آئے اور پاؤں پر گر گئے. یہ حضرت والا کی کرامت کا ظہور ہوا تھا. پھر حضرت والا سے معافی مانگی کیونکہ حضرت والا نے ایک سنت کو زندہ کیا. حضرت والا کی سوانح میں یہ واقعہ بھی لکھنا ہے کہ جب حضرت والا کا نکاح ہو گیا تو حضرت والا نے فرمایا, میری تسلی کے لیے حضرت شیخ پھول پوری نے فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی نکاح کیا تھا. امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد تھے, یعنی یہ بزرگوں کی سنت ادا کی. تم لاش کو میری غسل نہ دو, بس خون میں بچھڑی رہنے دو, کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. حضرت والا نے اس کی حکمت بیان فرما دی کہ یہ خون میں لتھڑا ہوا جسم اللہ تعالیٰ دیکھیں گے, جو حدیث میں بھی ہے کہ پوچھیں گے کہ تیرے یہ خون کیسے نکلا, پھر وہ بتائے گا کہ اے اللہ آپ کے راستے میں میں نے یہ زخم کھائے ہیں, جان دی ہے. تو اس کی حکمت یہی ہے کہ اسی وجہ سے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس خون کو دیکھ کر اس پر اور زیادہ رحمت فرمائیں گے. آخری شعر ہے, اختر کو جو جونے دولت غم باقی ہے بفیر پیر خدا, اختر کو جو جونے دولت غم اختر کو جو جونے دولت غم باقی ہے بفیض پیر خدا امید ہے تجھ سے بار خدا امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درمان پائیں گے اختر جو جونے دولت غم باقی ہے بفیض پیر خدا امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درمان پائیں گے امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درمان پائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر غم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت دنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان ترجمہ ہے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں اور دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں اور مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں بس جس نے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھا اور آخرت کو بھول گیا اس کا گھر آخرت میں نہیں رہا اور اگر مال کو بجائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ میں صرف کرنے کے اپنی عیاشیوں اور نفسانی لذتوں میں صرف کیا تو اس کا مال صرف دنیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ رہا اور بعض حواشی میں لکھا ہے کہ مراد حدیث یہ ہے کہ دنیا کے گھر کو گھر نہ کہنا چاہیے یہاں کے مال کو مال نہ کہنا چاہیے اس سبب سے کہ دنیا فانی اور حقیر ہے اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہ ہو یعنی دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ کر دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گیا اور گمان کیا مال جمع کر کے کہ یہ باقی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی فانی زندگی سے مطمئن ہو گئے اور فرمایا حق تعالیٰ نے یحسب ان مالہ اخلدہ بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا خلاصہ یہ کہ دنیا کا گھر اور دنیا کا مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر اور مال کہا جائے اور مقصد دنیا کا رتبہ گرانا ہے اس شخص کی نظر سے جس کے لیے آخرت قرارگاہ اور مال ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے اندر جو سنتیں ہیں نماز کی کل 51 سنتیں ہیں قیام کی سنتیں ہم پڑھ چکے ہیں قرت کی سنتیں ہیں قرت کی 7 سنتیں ہیں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چپکے سے آمین کہنا فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا، یہ سنت ہے، لیکن اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، صورت ملا لیں سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غزوات کا بیان چل رہا ہے۔ پھر اسی سال کے محرم میں عیینہ بن حسن فزاری کو بنی تمیم کی طرف 50 سوار کے ساتھ غزوے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ مقابلے سے بھاگے اور کچھ مرد و عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے۔ پھر ان کے چند روسا اقرا بن حابس وغیرہ مدینہ میں آئے اور بعد مقابلہ نظم و نثر کے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کو خوب عطیہ بھی دیا۔ پھر سفر میں قطبہ بن عامر کو خثعم کی طرف بھیجا اور قتال بھی ہوا۔ پھر کچھ غنیمت لے کر مدینہ آ گئے۔ اور اسی سال حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیدا ہوئے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اپنی محبت، اپنی خشیت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ سنتوں سے محبت عطا فرما دے۔ دین سے محبت عطا فرما دے۔ اسلام سے محبت عطا فرما دے۔ ایمان کو ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے، راسخ فرما دے۔ غیروں کی نقالی سے، غیروں کی رسومات سے، رسومات سے بھی اور غیروں کے طریقوں سے اللہ میری، میرے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کی نقل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سنتوں سے ہماری زندگیوں کو مزین اور معطر فرما دے۔ ہماری سانسوں کو سنت سے معطر فرما دے۔ اللہ سنت اور شریعت سے محبت عطا فرما دے۔ اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، بیزاری عطا فرما دے، عقلی بیزاری بھی، عقلی نفرت بھی، اور طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، طبعی بیزاری بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچے بچے کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، ہر ہر مسلمان کو اے خدا اپنی محبت اور عشق سے سرفراز فرما دے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اب تک جو غفلت ہم نے کر ڈالی ہے، خدا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے مہربان مولا معاف فرما دے۔ اے مہربان مولا معاف فرما دے۔ ہم نادان ہیں، بے عقل ہیں، نا سمجھ ہیں، بے وقوف ہیں۔ بے وقوف ہے جو بڑی طاقت سے ٹکر لے رہا ہوں، کتنا بے وقوف ہے۔ اے اللہ، آپ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، آپ سب سے بڑے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کو ناراض کر کے خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اے خدا، ہم کیسے بے عقل ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے۔ اللہ ذہن سلیم عطا فرما دے۔ اللہ قلب سلیم عطا فرما دے۔ ہمارے ذوق کو سلیم کر دے، سلامتی والا کر دے۔ اے خدا، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہم سب کو جذب فرما دے۔ اے اللہ، ہماری دنیا کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہم سب کو 100% حلال، آسان اور بابرکت روزی نصیب فرما۔ اللہ حلال، آسان، بابرکت روزی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلك عن من سواك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك۔ اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے. یا اللہ سودی معیشت کا مکمل خاتمہ فرما دے, رشوتوں کا خاتمہ فرما دے اللہ, فحاشی بدکاری کے انڈوں کا خاتمہ فرما دے, بے حیائی کے انڈوں کا خاتمہ فرما دے, بے حیائی کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہم سب کو اسلام پسند, دین پسند بنا دے, غیروں کے طریقوں سے انتہائی نفرت اور دوری عطا فرما دے. اللہ غیروں کے طریقوں سے انتہائی نفرت اور دوری عطا فرما دے, اللہ بہت دوری عطا فرما دے, گناہوں سے دوری عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ نور والی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اللہ ہم سب کی دنیاوی جائز حاجتوں کو پورا فرما, روزیوں میں برکت عطا فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے بہت پرانے پڑوسی ہیں, ان کو چیسٹ انفیکشن ہے اور نیبولائز کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے, اور ان کے سینے میں بہت بلغم ہے, اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ نیبولائز سے صحیح نہیں ہوا تو حلق میں سوراخ کریں گے, اس سے نکالیں گے. اللہ اس پریشانی سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے انفیکشن کو اور جتنے بھی بیمار ہیں, ہمارے ایک اور دوست کے انفیکشن ہے, بازو کا آپریشن ہوا ہوا ہے, اللہ پاک ان کو بھی اور سب بیماروں کو اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما, ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے اللہ. اے اللہ اور جو دنیا سے چلے گئے ہمارے والدین اور جو رشتہ دار, سب مسلمانوں کی اللہ بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما. اور اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما, اور جن کے رشتے ہوئے ہیں اللہ ان کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما, زندگی کا لطف عطا فرما. اے اللہ جو طریقہ ہمارے سنت اور شریعت نے سکھلایا ہے, اے اللہ اس طریقے سے آپس میں رہنے کی توفیق عطا فرما, آپس میں خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما. اے اللہ آپس میں محبت پیدا فرما, تمام مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما. اے اللہ محبت عطا فرما, عداوت اور بغض کو اے اللہ دور کر دیں, آپس میں سب مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دیں. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تو اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے خدا, اے غیب کے جاننے والے, اے دلوں کے جاننے والے, اے خدا ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اے اللہ اس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما, مقاصد حسنہ میں سب کو بامراد فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, جن کی برکتوں اور دعاؤں سے اے خدا ہماری زندگیوں کو رخ بدل گئے. اے اللہ ان کو بہت بہت بلند مرتبہ عطا فرما, ان کی آل و اطاعت اور ان کے اہل و عیال اور تمام خاندان والوں کو عزت و شرف عطا فرما, شاہد اقوا نسبت فرما. اے اللہ دونوں جہان میں ان کو عزت اور شرف عطا فرما, ہمیشہ خوشیاں دکھا, کبھی پریشانی غم نہ دکھا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. اے کریم مالک وہ بھی عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دل پہ بہا دیے. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.